نحمده ونصلي على رسول الكريم فیوز جسدانی مقدمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس میں سے تیسری مجلس میں سے کچھ پڑھا گیا بقیہ میں سے پڑھا جائے گا. کچھ آواز آ رہی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ، اس میں سے تیسری مجلس میں سے کچھ پڑھا گیا اور بقیہ میں سے آج کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس جمعہ کی صبح 8 شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. اللہ باد سے مانگ کر بیٹھیں اس کے اندر جو نورانی تاثیر ہے، جو روحانی تاثیر ہے، جو ایمانی تاثیر ہے، جو یقانی تاثیر ہے، جو احسانی تاثیر ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس میں جمع ہونے سے مقصود ہے. اور یہی مقصود حضرت کا رہا جو مجمع آپ کے ساتھ تھا، آپ کے پاس تھا. حضرت کی عادت مبارکہ ہفتے میں 3 بار فرمانے کی تھی، 2 آپ کے مدرسہ معمورہ میں، 1 آپ کی خان خان، مقصود ایک ہی تھا، دل کی اصلاح. اور ہم بھی اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، یعنی ہمارے دل پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، بن جائیں، سنور جائیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، موجودہ جو گندی فضائیں اس پر ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہیں، جن سے متاثر ہو کر غلط کام ہوتے رہتے ہیں، ان فضاؤں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان کے تسلط سے آدمی جانتا بوجھتا بھی بے بس ہو کے غلط کام میں لگا رہتا ہے. اس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، دل ایک اللہ کی غلامی میں آ جائے، یعنی اللہ کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں، یہ دل کا اصلی کام ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے، انشاءاللہ اگر یہ مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیں گے۔ دیکھیے اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے قیامت تک، اور اس کی بقا کے لیے اللہ نے انتظام خود ہی فرما رکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں رہا، یہ بات اپنی جگہ بالکل پکی حقیقت ہے۔ تاریخ پر اگر غور کریں تو ایسی مجالس ہر زمانے میں ہر علاقے میں منعقد ہوتی رہی ہیں، کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ نے ایک ایسا عجیب انتظام فرمایا کہ جن اللہ والوں کی محنتوں کو قبول فرما لیا، اس ہر زمانے کے اندر ان کے متعلقین کے دلوں کے اندر اللہ نے ایسی محبت اور عقیدت ڈالی کہ انہوں نے ان کے اشارات سے محفوظ کر لیا، جو آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک کتاب یہ نہیں ہے، اگر آپ اللہ والوں کی پوری تاریخ کو دیکھیں تو ہر زمانے کے اندر ایسے آپ کو ملیں گے۔ یہ دین کی بقا کے لیے، کسی کو کہتے کہ ان کا فیض باقی ہے، یعنی ان کی تعلیمات کی شکل میں ان کی تعلیمات کو اللہ نے محفوظ رکھا کہ آنے والے زمانے والوں نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا۔ اصل بزرگوں کو فیض ان کی تعلیمات کو سمجھنا اور ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت کا نام ابھی ہم نے پڑھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علاقوں کے اندر ان سے محبت کا بہت زیادہ دعویٰ کیا جاتا ہے، پیرانے پیر غوث العظم، یعنی بڑے ادب سے نام آج بھی لیا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ محبت سے ان کا نام لے لیا عقدہ ہو گیا۔ بات اتنی نہیں ہے، بزرگوں سے محبت کی علامت کیا ہونی چاہیے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر کے عمل کریں۔ اصل تو محبت اتباع کا نام ہے، اتباع دعوی محبت ہے۔ اللہ ہمیں عملی زندگی عطا فرما دے۔ ہمارے کیونکہ مقصود بھی یہی ہے، اس لیے ہم اپنی مجلس میں بزرگوں کے ملفوظات، ان کے ارشادات، مواعظ اس لیے پڑھتے ہیں، ان کے تو تاثیر ہے۔ آج اگر ہر آدمی خود اپنے اندر میں جھانکے اور دیکھے، ایک عجیب بات بن گئی کہ آج دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے اندر میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جھانکتے نہیں ہیں۔ اگر اپنے اندر میں جھانکیں گے اور اس نظر سے دیکھیں گے تو اپنے اندر اپنے آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے، اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی سلیقہ ہے، لیکن بے بسی ہو جاتی ہے۔ نفس ایسا غالب آ جاتا ہے، اور یہ ایسا ظالم دشمن ہے، ایسی تاویلیں بتاتا ہے، ایسے ہمیں پڑھاتا ہے کہ ہمیں بے بس کر دیتا ہے۔ کبھی ماحول غالب آ جاتا ہے، فضائیں غالب آ جاتا ہے، کیا کریں گے، مجبوری ہے جی، فضائیں ایسی ہیں، زمانہ ایسا ہے، معلوم ہے کہ کام کرنے کا دل کرنے نہیں دیتا۔ اور اسی طریقے سے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ غلط کام ہے، ایک تو پتہ نہیں ہے، ایک پتہ ہے کہ غلط کام ہے، لیکن نفس مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، ایسا حاوی آتا ہے کہ آدمی بے بس ہو کے کام کرتا رہتا ہے۔ یہ ہر آدمی اندر جھانکے تو صاف محسوس کرے گا کہ ہر وقت دل کے اندر ایک کشمکش چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو بے بسی ہے، یہ اندر جو بے بسی ہے جو ہمیں روک رہی ہے، نیک کام کرنے سے روک رہی ہے کہ برا کام چھوڑا نہیں جا رہا، اس نفس پر قابو پانے کے لیے، نفس کے منفی جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے دل کے اندر روحانی قوت کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی استعداد جو ہمیں ایسے موقع پر جب نفس سے کشمکش ہو، یہ منفی جذبات جو ہم پر حاوی ہوتے نہ، بلکہ ان پر ہم غالب آ کر اور شریعت پر چلیں۔ اور شریعت پر چلنے سے مقصود کیا ہے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں پوری کی پوری شریعت عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری کی ساری محبوب ہو جائے، اس کو قابل عمل سمجھنے لگے ساری کی ساری. آج ہمارا دین پر چلنا کیا ہو گیا ہے؟ اپنے اندر کی چند رغبات کو لے کر. ہر آدمی چند باتوں کو لے کے مطمئن ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیں ایسی کامل و مکمل شریعت عطا فرمائی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق شریعت ہمیں کوئی حکم نہ بتائے. جزیات بتائی گئی، تفصیلات بتائی گئی. دل ایسا بن جائے جو شریعت کو ایسے محبوب سمجھے اور شریعت کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لپکے، انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمارے اندر اس استعداد کو بڑھائیں گے. تو یہ حضرت کے ارشادات ہم چل پڑتے آ رہے ہیں. اب یہ مجلس تقریباً اختتام کے قریب ہے. گزشتہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں قناعت اختیار کر، کیوں کہ قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. یہ نصیحت اپنے مریدوں کو فرما رہے ہیں. قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. ایسی چیز کا طالب کیوں ہوتا ہے جس کے لیے مقدر نہیں اور جو تجھ کو کبھی بھی ملے گی نہیں؟ یہ بات پکی. اللہ ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت اتار دے کہ ایسی چیز کا طالب ہی کیوں ہوتا ہے جو تیرے لیے مقدر نہیں ہے اور جو تجھ کو کبھی ملے گی نہیں. یہ بات روک لے اپنے نفس کو اور اسی موجود پر راضی اور اس کے ماں سوا سے بے رغبت بن جائے. یہ گرو کی بات ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بناتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا، جو اللہ نے ہمارے لکھ دیا ہے، ہم اس پر راضی رہیں گے تو پریشانی نہیں. اس لیے قناعت کو فرمایا کتنا بڑا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور قناعت دل کی ہے، یہ دل کا فعل ہے، یعنی اس پر راضی رہنا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا. جو اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، کیونکہ ہوگا تو ہی جو اس کا فیصلہ ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہ رہا ہے، ہوگا وہی جو لکھ چکا ہے. اگر دل راضی ہے تو پریشانی نہیں ہے، اور دل راضی نہیں ہے تو پریشانی ہے. پھر ہاتھ مار رہا ہے، پھر غلط طریقے اختیار کر رہا ہے، یعنی شریعت کے مطالعہ کے خلاف چل رہا ہے، غلط طریقے اختیار کر رہا ہے اور ہاتھ پھر نہیں آ کے دے رہا. یعنی شریعت کے خلاف چل کے بھی کوششیں کر کے پھر بھی وہ ہاتھ نہیں آ کے دے رہا تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ ٹینشن ہے، پھر ڈپریشن ہے. لیکن اگر قناعت ہے کہ جو اسباب اللہ نے جائز ہمارے لیے طے فرما دیے ہیں، ان میسر اسباب کو اختیار کر کے اور جو اللہ دے رہے ہیں اس پر دل راضی ہے، اس سے بڑا غنی کوئی نہیں. یہی غنا ہے، یہی غنا ہے. یعنی تقدیر کا تصور مسلمان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ یقین نصیب فرمائے. سکھر میں ایک دفعہ جانا ہوا، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں رفیق میمن صاحب، ماشاءاللہ تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں. وہ فرمانے لگے کہ اپنے کالج کے زمانے کے اندر اسٹوڈنٹس میں ایک بحث چل پڑی. چلتی ہے نا آج کل بحث، برائے بحث ہی ہوتی ہے. ایک ڈسکشن چل پڑی اس تقدیر کے اوپر. اس میں کہتے چونکہ ہر قسم کے تھے، تو ایک ایسا تھا نوجوان جو اس پر اڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے تقدیر کے تصور کو اپنا لیا ہے اور یہ تو نشہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نشہ. حقیقت کوئی نہیں ہے نشہ. اور بڑا اس پر دلائل دے رہا ہے, بڑا اس پر زور دے رہا ہے. کہنے لگے ہم وہاں پہ اٹھے تو اس وقت اللہ والے ہر زمانے میں ہر جگہ رہے ہیں. اس وقت ان کے پروفیسر تھے وہ اللہ والے تھے. ان کا تعلق تھا ہمارے جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں مفتی حسن صاحب جو تھانیت کے خلیفہ, ان کی ان کو اجازت تھی. کہتے میں ان کے پاس چلا گیا کہ ہمارے استاد بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں, اور جا کے سارا معاملہ ان کو خیال دے تو فلاں جو ہے نا وہ اتنا زور دے رہے ہیں. کہتے نشہ ہے, نشہ تک ہے کبھی حقیقت نہیں کچھ نشہ ہے. ڈاکٹر صابر صاحب انہیں سن کے سمایا کہ بالکل صحیح بات ہے, نشہ ہے, یہ بات صحیح ہے. تقدیر کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایک نشہ ہے, اور ایسا نشہ ہے جس کی واقعی ضرورت بھی ہے, جس کی واقعی ضرورت بھی ہے. کیوں؟ بعض اوقات تقدیری ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, ایسا سانحہ پیش آ جاتا ہے, ایسا صدمہ پیش آ جاتا ہے کہ آدمی کے اندر اس کی سہار نہیں ہوتی, اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے, پھر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں, سینکلائزر دیتے ہیں نا, نشے دیتے ہیں نا, اس کا جو علاج کرتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر تو کیا کرتے ہیں, اس کو نشہ ہی دیتے ہیں. کیونکہ اگر اس کو اینٹی ڈپریسن نہ دیں, ٹرینکلائزر نہ دیں, تو اس کا دماغ خراب ہونے کا خدشہ ہے. اس کی ایڈوانس فارم ایسی آگے جاتی ہے کہ اس میں ہے اس کا ہیلوسینیشن, اور عجیب قسم کی آوازیں, عجیب قسم کی شکلیں بڑھ جاتا ہے. تو اس کے دماغ کو اس خطرے سے بچانے کے لیے کیا دیا جاتا ہے, اینٹی ڈپریسن, یہ ساری کی ساری نشے کی شکلیں. لیکن فرمایا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صابر صاحب نے, کہ یہ نشے کی ضرورت تو اس وقت ہے. اگر تقدیر کا تصور ہے یا تقدیر کا نشہ یہ ایسی محفوظ صورت ہے کہ جس میں خرچ کوئی نہیں, جس میں خرچ کوئی نہیں, جس کے سائڈ افیکٹ کوئی نہیں. ان دوائیوں کے تو سائڈ افیکٹ بھی ہیں, خرچ بھی ہے. ان کا طریقہ کار ہے کہ خیال جو دماغ میں بیٹھ گیا ہے صدمے سے, جو نکل نہیں رہا, جس نے دماغ کو معاف کر دیا ہے, اس خیال کو نکالنے کے لیے وہ دوائیاں شروع کراتے ہیں. پہلے تھوڑی دیتی ہیں, پھر بڑھاتے 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 مہینوں میں بعد جاتی ہیں, بعد کا سال دو سال بھی لگ جاتے ہیں. ایک اس کا دورانیہ بہت زیادہ, دوسرا قیمتیں بہت قیمتی بڑی دوائیاں, تو خرچہ بھی, دورانیہ بھی, اور اس کے سائڈ افیکٹ بھی. اینٹی ڈپریشن لیتے ہیں ان کی شمار سے سائڈ افیکٹ آپ پر چلتے ہیں, ایک خاصا وقت لگتا ہے. لیکن اگر تقدیر پر یقین ہے کہ میرے رب کی یہی مرضی تھی, یہ مسلمان کو اللہ نے ایسا نشہ دیا ہے, نشہ اگر کہہ لو اس کو, تو اس کے جواب میں کہا کہ یہ تصور جو ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا, اس کے دل کو جھارت مل جاتی ہے اور دماغ پریشانی کو یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا, یعنی جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے بھی اگر کام نہیں بن رہا, تو اس کے دل کے اندر سے وجدانی طور پر یہ ایک یقین کی شکل ایسی بنتی ہے جو اس کو اس پر ابھارتی ہے, اللہ کی مرضی یہی تھی. آئے گی پریشانی اس کو, آئے گی, جلدی ختم ہو جائے. اس لیے یہاں پر اسی کی طرف بتا رہے ہیں کہ قناعت اختیار کر, کیوں قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, اور تو ایسی چیز کا طالب ہی کیوں ہوتا جس کے لیے مقدر نہیں, اس چیز کو بھی ملے. اس لیے اپنے اس کو روک لے, اللہ کرے یہ عادت پڑ جائے, آسان نہیں ہے. نفس کو روکنا, یہ جملہ سن لیا روک لے, ہمارے تکلیف تھا جی عبد المجید صاحب رحمتہ اللہ علیہ, اللہ ان کی قدر کو جنوب سے منور فرمائے. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ قدم تو دو ہی جنت کو جاتے ہیں, قدم دو جنت کو جاتے ہیں, ایک نفس پہ رکھو دوسرا جنت میں. پھر فرمانے لگے قدم تو ایک ہی ہے, دوسرا جنت میں پڑے گا. قدم تو ایک ہی ہے, نفس پر رکھو اور دوسرا قدم کہاں جائے گا؟ لیکن سماج کہتے ہیں نصب قدم رکھنے کو آسان کرنا ہے، ایک ہی یہاں نفس کو روکنا کہا، اب قدم رکھنا باپ کو ہی ایک آسان کام ہے۔ سماتے پہلے زمانے میں کشتی ہوتی تھی اکھاڑے کے اندر، اب بھی کبھی ہوتی ہوں لیکن اب کم ہوگی، پہلے تو ہم نے دیکھے بچپن میں اکھاڑے ہوتے تھے، پہلوان کشتی کرتے تھے نا، مقابلے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں نا، تو پہلوان جب اکھاڑے میں آتا ہے تو اس نے اپنے جسم کو خوب تیل ملا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مخالف ہے ہاتھ ڈالے تو کیا ہو جائے، پھر سمجھے گرفت نہ مضبوط ہو۔ یہ ایک مثال تھی کہ جیسے پہلوان مقابلے کے لیے آتا ہے تو اپنے اوپر خوب مل ملا کے آتا ہے تاکہ ہاتھ پھسل جائے، یہ نفس بھی ایسے اپنے آپ کو مل کے رہتا تھا کہ پاؤں رکھے اور پھسل جائے، آسان نہیں۔ نفس کو روکنا، نفس پر قابو پانا یہ آسان نہیں ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اسی کے لیے تصور۔ جی یہ تصفیہ اسی لیے ہے، تزکیہ اسی لیے ہے، جیسے جس فن کو سیکھنا ہو اس فن کے ماہر کی نگرانی میں سیکھے تو سہولت ہو جاتی ہے، اپنے طور پر آدمی اگر شروع کرے گا پتا چل جائے گا۔ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ معلومات کا حاصل کرنا مشکل رہا ہی نہیں، ہر فن کی کتابیں بڑی آسانی سے، پہلے تو کتابوں کو جا کے لینا پڑتا تھا بازار میں جا کے، اب تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی ایک کلک پر کمپیوٹر سے جو جتنی چاہے معلومات حاصل کر لیں، تو یہ آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ہر فن۔ اب میڈیکل سائنس کی کتابیں پورا کا پورا کورس آپ لینا چاہیں تو ایک کلک پر ایسے حاصل سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ڈاکٹری کی ساری کتابیں گھر رکھ کے پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا؟ جی تجویز مانی سر فرماتے ہیں کام برکات ہو کہ اگر کتابیں لے کے پڑھ کے ڈاکٹری شروع کر دے گا تو انشاءاللہ قبرستان آباد کرے گا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ جی کتابوں سے سیکھ لوں گا، فن کو سیکھنے کے لیے ماہر کی نگرانی کے اندر کچھ وقت گزاریں گے، اس فن میں مہارت حاصل ہوگی، تھوڑی بہت چھٹ پٹ ہو جائے گی، کتابوں سے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن حقیقت مہارت بغیر ماہر کی نگرانی میں نہیں ہے۔ تو نفس کو قابو پانا یہ ایک فن ہے، نفس کے داؤ سے بچنا ایک فن ہے، نفس کے مکروں کو سمجھنا ایک فن ہے، یہ تو ایسے ڈھیر کر دیتا ہے، ایسا کیا نا کہ جانتے بوجھتے ہوئے ہر آدمی اپنے اندر جھانک لے، خود فیصلہ کر لے کہ ہر وقت کشمکش چلتی ہے، لیکن یہ ہمیں پکڑائی نہیں دیتا۔ آج نگاہوں کے بریک ہمارے فیل ہو گئے، ایسی مبتلا ہو گئے اس کے اندر، دن رات کے قصے ہیں، جن کو تھوڑا بہت احساس ہے وہ اس سے پریشان ہیں، کیوں کہ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں حضرت کچھ طریقہ بتا دو، ہم تو بے بس ہو گئے، بدنگاہی سے بچنا مشکل ہو گیا، ای میل آتا ہے لکھا ہوتا ہے کچھ طریقہ بتا دیں جی ہم تو پریشان ہو گئے، ایس ایم ایس آ جاتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے، براہ راست آ کے کہتے ہیں، کیوں جی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دین کی کچھ رمق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر حیا کی رمق ہے، بے حیا کی بات نہیں کرتا، بے حیا جو مرضی کرے وہ تو بے حیائی کا طلبہ، کو حیا اور ایمان کا ساتھ ساتھ ہے، ایک گیا تو دوسرا بھی گیا، حیا گئی تو ایمان گیا، تو بے حیا کی تو بات نہیں ہے، وہ تو جو مرضی کرے، لیکن جن کے اندر حیا کی رمق ہے، جن کے اندر دین کی رمق ہے، وہ پریشان ہے اس بات سے کہ ہم چاہتے بھی ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی بے بسی ہے، کیوں ہے یا نہیں، کہ نگاہیں ایسی بے باک ہو گئی ہیں، سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ قبیح ہے، اس کی قباحت۔ اب کیا بتائیں آپ کو، ایک مفتی صاحب ایک دفعہ پہلے بھی کیسا تذکرہ کیا, فرمانے لگے کہ میں نے علیحدگی میں آپ سے بات کرنی ہے, لہٰذا بیٹھ گئے. فرمانے کہ میں جلالین پڑھاتا ہوں, ساتھ کے درجے ہوتے ہیں نا, جیسے چھوٹی کلاس کا بڑی کلاس کا, تو جلالین ذرا اونچی کلاسوں کا سبق ہے, یعنی ایسے عالم ہیں جو اونچے درجے کی کتابیں پڑھانے والے ہیں. فرماتے جلالین تفسیر ہے کہ اس کے اندر پڑھاتے ہوئے اس میں قرآن کا ایک حکم جو نگاہ کے تعلق سے ہے, جس میں ایمان والوں سے بھی خطاب ایمان والوں سے بھی خطاب ہے, اپنی نگاہوں کو جھکا لو, یا یوں سمجھو کہ اللہ نے ہر انسان کی آنکھوں کو پردے دیے ہیں. آنکھوں کو کیا دیے ہیں؟ پردے. حکم ہے کہ ان کو گرا لو. جب غلط چیز سامنے آئے جس کو دیکھنے سے روکا گیا ہے, کیا حکم ہے؟ ان پردوں کو گرا لو. کیوں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو بیان کر کے میں اپنے شاگردوں کو اچھی طرح سمجھا لیتا ہوں, یعنی بد نگاہی کے جو مضر اثرات ہیں یا بد نگاہی کی جو قباحت ہیں یہ ساری اچھی طرح بیان کر لیتا ہوں, اپنے شاگردوں کو بڑی اچھی طرح سمجھا لیتا ہوں, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ بیان کر کے سمجھا تو لیتا ہوں, اس بیماری میں خود مبتلا ہوں. میں نے کہا شکر ہے کہ آپ کو احساس ہے, ورنہ جیسا آپ کو تم احساس ہے تو علاج ہے. جس کو بیماری کا احساس ہے تو وہ تو علاج ہو جائے گا, جو بیمار بیماری نہ سمجھے تو علاج کیسے ہوگا؟ شکر ہے علاج ہے. اب یہ بیماری میں ایک کی بات کر رہا ہوں, اگر غور کریں گے تو بہت سی اپنے اندر میں چلی چھپی ہوئی ابھی ہے. دیندار طبقہ آج بہت پریشان ہے کہ نگاہ کو قابو کرنا مشکل ہو گیا, چلی ہے یا نہیں پتہ بھی ہے, نافرمانی ہے اور پتہ بھی ہے گندی چیز ہے, پھر کیسے بھی بد نگاہ ہے کہ بد پھر نہیں چھوڑتے. اب بد نگاہی کی شکلیں کتنی ہوگی اس زمانے کے اندر, غور کرو. ایک تو ہے نا کسی غیر محرم کو دیکھنا, عورتوں کو باہر بازار میں ایک ان کی تصویروں کو دیکھنا, وہی شامل ہے کہ نہیں؟ ٹی وی پر دیکھنا یہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ اور گندگی جب آ گئی ہمارے گھروں کے اندر نیٹ کے ذریعے جہاں چاہو چلے جائیں, یہ بد نگاہی نہیں ہے؟ تنہائی میں بیٹھے کسی کو پتہ ہی نہیں, اب دیکھے جا رہے ہیں. قابو پانا مشکل ہو. تو میں عرض کرتا ہوں, بارہ اس بات کو عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. اس طبقے سے یہ وہ طبقہ ہے جن کے اندر حیا کی رمق ہے, جن میں دین کی رمق ہے, جو پریشان ہے. ان سے میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر والدین موجود ہیں, والدین کی موجودگی کا نفس یہ گندا تقاضا کرے اور موقع بھی ہو تو کیوں جی ضرورت ہوتی ہے؟ میں حیادار کی بات کر رہا ہوں نا, بے حیا کی نہیں. وہ تو سارے بیٹھ کے جو مرضی دیکھیں کریں, وہ تو آج جو ان کی, یہ وہ طبقہ جو پریشان ہے. ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ والدین موجود ہوں اور والدین کی موجودگی نفس یہ گندا تقاضا کرے, کیوں نہیں ہے ضرورت؟ دیکھے گا تو بے بسی کیسی, جو کہتے ہیں نا بے بس ہو جاتے ہیں جی, تو بس میں تو ہے نا, بے بسی تو نہیں ہے نا. والدین کی موجودگی کے اندر نفس کے اس گندے تقاضے کو بڑی آسانی سے ہم دبا دیتے ہیں, نہیں ضرورت کرتے, تو بس میں تو ہے. چلو والدین کو چھوڑو, استاد موجود ہو, دینی رہنما موجود ہو, شیخ موجود ہوں, کیوں جی نفس کے گندے تقاضے تو کریں گے پورا جی, کھائیں گے نظر آتے ہوگی ضرورت جی. چلو شیخ کو بھی چھوڑو, استاد کو بھی چھوڑو, کوئی دیندار دوست پاس بیٹھا ہوا ہو. کیوں جی ہوگی ضرورت جی اس نفس کے گندے تقاضے کو پورا کرنے کی دوست کی موجودگی میں ضرورت ہوگی؟ چلو اس کو بھی چھوڑو, والدین کی بات کرتا ہوں. اولاد بیٹھی ہو تو والد والدین کو ضرورت ہوگی کہ وہ کریں ایسی تو بے بسی کیسے؟ لیکن بات عجیب ہے کہ والدین کے دیکھتے ہوئے یا اولاد کے دیکھتے ہوئے یا شیخ کے دیکھتے ہوئے یا استاد کے دیکھتے ہوئے یا دیندار دوست کے دیکھتے ہوئے ان کی موجودگی کے اندر ہمارا نفس ابھرتا ہے اور ہم نفس کو دبا دیتے ہیں اور یہ گندا کام نہیں کرتے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا, جس سے ہم چھپ نہیں سکتے, جو ہمارے دل کے اندر بھی جھانک رہا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا, ہمارے دل میں جھانک رہا, پھر کیسے ضرورت ہو جاتی ہے؟ اسی لیے نا کہ زبان کہہ رہی ہے اللہ دیکھ رہا, لیکن اللہ کا دیکھنا یاد نہیں رہتا. یہی تصویر ہے, تصوف اسی کا نام ہے کہ یہ جو نفس نے علائشیں ڈال کر ہمیں اللہ سے غافل کر دیا ہے, ہمیں یاد ہی جاتا کہ اللہ دیکھ رہا. ان علائشوں کا ازالہ ہے, نفس کے گندے جذبات ایسے ابھر کر ہمیں بالکل غافل کر دیتے ہیں کہ دھیان ہی رہتا کہ اللہ دیکھ رہا. اگر یہ دھیان جم جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو, اس کی قدرت سے باہر ہو, ہمارے دل کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس سے چھپا ہوا ہو. جب وہ ہمیں خود فرماتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تو آپ کی خیالت کو بھی جان رہا. کیوں جی؟ یہ اسی حکم کو بتایا اس کے تعلق سے بھی, یعنی اس طرح اشارہ کر دیا ہے کہ کن آنکھوں نے بھی جو غلط حرکت کی ہے مجمع نے نہیں دیکھا, اللہ اس کو بھی دیکھ رہا. یہاں کی خیانت کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ لوگ مجھے بزرگ سمجھ رہے ہیں, ایک رہنما سمجھ رہے ہیں کہ بڑا سمجھ رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کوشش میں لگا ہوں, وہ تو حضرت کے حکم کی تعمیل میں سلسلہ شروع ہے کہ اللہ کرے میری موت سے پہلے اصلاح ہو جائے, میں بھی صحیح مسلمان بن کے رخصت ہو جاؤں. لیکن ایک گمان آپ لوگوں کا میرے تعلق سے یہ ہے تو میرا ایک دھرم آپ لوگوں کے سامنے ہے. اگر میرے اندر میں کوئی روگ ہے, یہی روگ ہے, اب یہ روگ تو اندر سے اٹھے گا, گندگی کا تقاضا کرے گا. اب کوئی چیز بھی ہے ایسی ایک طرف سے گندی چیز ہے, اب میرا نفس کہے گا کہ دیکھ, اب آپ کے سامنے یوں نہیں کروں گا, کروں گا جی. پہلے تذکرہ کیا ہے نا, ضرورت نہیں ہوگی نا. کیوں؟ میری بزرگی کا بھرم ختم ہو جائے گا, کہ اچھا بزرگ ہے, یہ یوں دیکھ رہا ہے, یہ کیا دیکھ رہا ہے. تو لیکن روگ جو اندر میں ہے وہ بعد کا اتنا شدت, اگر یہ روگ ہے تو یہ اتنا شدید تقاضا کرتا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے, دیکھ نہیں آ رہا ہے اور کان کے آنکھ کے گوشے سے دیکھ لیتا. کیوں جی؟ یوں نہیں کیا, دیکھ نہیں رہا ہے اور آنکھ میں یہاں سے یہ آنکھ کی خیال ہوتا ہے کہ یہاں کسی کو نہیں پتا چلا. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ لیا. وہ اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا چلا, لیکن وہ جانتا ہے آپ کی اس خیانت کو جس کو کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے دیکھا. تو یہی نہیں, اگلی بات بتا رہے ہیں کہ وہ سینے کے اندر بھی جانتا کیا ہے. کیوں؟ کہ اس نے جو حرکت کی آنکھ کے اندر سے گوشے سے خیانت کی اور گندگی کو دیکھا, اور گندگی کو دیکھنے کے بعد جو گندے مزے اندر لینے شروع کیے جس کی کسی کو خبر ہی نہیں ہے. کیوں جی ہے کسی کو خبر, یہ گندی حرکت تو کی, آنکھ نے خیانت کی, اور اس گندگی کے جو اثرات پڑے اور دل نے گندے مزے لینے شروع کیے, اللہ فرماتے میں وہی جانتا ہوں. تو وہ جب دھیان جم جائے گا پھر ضرورت ہوگی. یہ ہے تصویر. تصوف بالکل بے غبار چیز ہے, صاف شفاف چیز ہے. آج ہم نے اس پر ایسے پردے ڈال دیے, کچھ غلط لوگوں کے غلط طریقوں کو دیکھ کر تصوف سے آج کیا ہوگی, وحشت ہو رہی ہے. آپ صوفیہ کی زندگی کو دیکھیں, ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, ان اللہ والوں نے اس کی محنت فرمائی کہ دل ایسا صاف ہو. صوفی دل کی صفائی سے ہے, ظاہر کے لباس کے بدلنے سے نہیں ہے, ہو حق کے نعرے لگانے سے نہیں ہے. یہ ہو حق کے نعرے بھی ہیں وہ اس لیے ہیں, یعنی یہ ذکر کے غلبے سے کبھی نعرہ نکلا ہے تو اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے دل کو اللہ کی طرف ایسے متوجہ کرنا کہ ہر وقت یاد رہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے تو میں پھر جلدی حرکتیں کیوں کروں. پھر ہر وقت یہ بچے گا, ہر وقت اس کی اطاعت پر آئے گا. تو یہ ہے صوفی, یہ حضرت کی جو ارشادات آ رہے ہیں یہ ہے. اللہ والے تو یہ محنتیں کی ہیں. آج اب ان کے کچھ خرق عادت کارنامے جو ہیں ان کے تذکرے کر کے خوش ہو لیتے ہیں, دیکھو جی بڑے کرنے والے بزرگ تھے. وہ تو خرق عادت کبھی اللہ ذات فرماتے ہیں ان بزرگوں کا مقصود کبھی کرامتیں نہیں رہی, یہ بات پکی ہے. ان بزرگوں کا مقصود یہ رہا ہے کہ یہ جو وجمہ سامنے آ رہا ہے, یہ لوگ جو آ رہے ہیں, ان کے دلوں کے اندر جو یہ گندگی جمع ہو رہی ہیں, یہ نفس حاوی ہو رہا ہے اور شیطان کا تصرف چل رہا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی پر لگے ہوئے ہیں, اس کا ازالہ کہ ان کے دلوں کے اندر وہ نورانی استعداد آئے کہ نفس کے گندے جذبات پر منفی جذبات پر قابو پانے والے بنے. فرشتہ نہیں بنے گا, یہ بات ہی دیکھ رہے ہیں. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا, یعنی ان بزرگوں کی صحبت سے اس کے دل کے اندر منفی جذبات بالکل نکل ہی جائے, یہ ناممکن ہے. فالہمھا فجورھا وتقواھا, اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے رکھا ہے فجور بھی رکھا ہے, تقویٰ رکھا ہر انسان کے اندر, فرشتے نہیں رکھا. فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, کیوں؟ اس کو نفس لیا ہی نہیں ہے, اس پہ منفی قوت رکھی ہی نہیں ہے, وہ خلاف چل ہی نہیں سکتا, اس کے اندر منفی جذبہ آئے گا ہی نہیں. جو میں اکثر عرض کرتا ہوں, ایک گاڑی کے سٹیئرنگ نہ ہو سیدھی چلے گی نا, مڑ سکتی ہے؟ سٹیئرنگ ہی نہیں ہے, سیدھی چلے گی. تو فرشتے کے پاس سٹیئرنگ ہی نہیں ہے, مڑ ہی نہیں سکتا, وہ سیدھا چلے گا. یہ انسان کا شرف ہے, انسان کا کمال ہے کہ انسان کے اندر دونوں قوتیں, الحما فجورا و تقواہا, فجور کی قوت بھی رکھ دی, تقوی کی سٹیئرنگ دے دیا, اب کر لے, اب اپنے اندر میں وہ قوت حاصل کر کے منفی سے مڑنا ہے اور مثبت پر آنا ہے. تو یہ ہر وقت یہ سٹیئرنگ کو ہر وقت نفس پھر کھینچے گا پھر لانا ہے, پھر کھینچے گا پھر لانا ہے, تو وہ قوت اندر میں آئے گی. تصفیہ یہ ہے کہ جو مٹی قوت ہے اس کو مغلوب کرتے, نکلے گی نہیں, دبا گی. اس لیے کہا نفس امارہ جو ہے, جو امارہ بسو کہتے ہیں برائی کا حکم کرنے والا ہے, جیسے کہ بدماش ہوتا نا, روگ سے کام کراتا نا, اس سے ڈر کے ہیں تو بڑا روگ ایسا ہے جس سے سارے دبتے ہوں تو اس کے سامنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو نفس امارہ ایسا ہے ہمارا, جو تقاضا کرتا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے, کرا کے دیتا ہے. اس نفس امارہ کے اس غلط امر کو توڑنے کے لیے اللہ والوں سے سیکھنا ہے, صوفیہ سے یہ سیکھنا ہے, اللہ سے یہ سیکھنا ہے, ان کی صحبت سے اندر میں قوت لیتی ہے کہ یہ جو جھری اور بدماش ہمیں جو ہے نا ڈھیر کر رہا ہے, دیر کر رہا ہے, اس کے خلاف ہمارے اندر قوت آئے کہ یہ ابھارے اور ہم اس کو روکیں. تو پہلا درجہ پھر کیا آتا ہے, نفس لوامہ بنتا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ ڈر جاتا ہے, پھر پچھتاتا ہے, غلطی ہو گئی. یہ ایک خیر کی اس کے اندر تھوڑی استعداد بڑھ گئی, نفس امارہ تو غلط کر کے غلط سمجھتا نہیں ہے، کہتا ٹھیک کیا ہے، اور نفس لوامہ کیا کر جاتا ہے، پھر پچھتاتا ہے کہ غلطی ہو گئی، یہ صفت اچھی آ گئی اس کے اندر، لیکن پھر کر جاتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے، ٹلتا نہیں ہے پھر پچھتاتا ہے، یہ ایک اس کے اندر بہتری کی شکل آ گئی ہے، پھر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے اور بزرگوں کی تربیت سے اور ذکر کرنے سے پھر اندر میں ایک ایسی قوت آ جاتی ہے کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اب یہ اللہ کی عطا پر اطمینان پکڑ گیا، یہ سارا 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 کام اسی کا ہے کہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک لانا ہے، لیکن یہ بھی محققین کی تحقیق ہے کہ نفس مطمئنہ بھی جب بن جائے گا پھر بھی نگرانی کرنی پڑے گی، یہ ایسا دشمن ہے اس سے غافل نہیں رہتا، یہ دشمن زیر بھی ہو جائے کمزور بھی ہو جائے، اب مطمئنہ کمزور ہو گیا ہے، اس کی قوت ٹوٹ چکی ہے، یہ مغلوب ہو گیا ہے لیکن پھر بھی شوقی کرے گا، لیکن اب بچے کی طرح ہو گیا، چھوٹا بچہ شوقی کے لیے اٹھے تو کیا کرتے ہیں، بھولتے ہیں اس کو بیٹھ جاتا نا، ہلکی ہی اب یہ نفس اٹھے گا دور، کیونکہ سرشت ہے اس کی، راگ بھولنا پڑے گا تھوڑا سا، تو اللہ والوں کا نفس جو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے پھر بھی یہ اٹھتا ہے، اس لیے اس سے غافل پھر بھی نہیں ہوتے، یہی فرماتے ہیں دوسرے موقع پر شیخ ابو تجان صلی اللہ علیہ وسلم کہ نفس کا مجاہد گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترتا نہ اس کی تلوار نیا مل جاتی ہے، یعنی ہر وقت اس کے ساتھ مقابلے میں رہتا ہے، مرنا نہیں اس نے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی ہے جو میں کو بھی عرض کی اکثر ہے، جس میں اشارہ کیا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس جو ہے آپ پر حاوی کبھی نہیں ہو سکتا تھا، یہ بات پکی ہے، دور دور کا بھی کوئی احتمال نہیں، لیکن آپ نے ہمارے آپ کے لیے ایک دعا مانگی جو ہمیں ہماری تربیت کے لیے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے بے نفس کے حوالے اتنی دیر کی نے فرما کے آنکھ جھپکتی ہے، اب ذرا غور کر لو آنکھ جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے، یعنی یہ نصیحت کی جا رہی ہے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ظالم ہے اگر اس کو اتنا بھی مہلت مل گئی جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے، یعنی فریکشن آف اے سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ، اتنی مہلت مل گئی جو میں ہلاک کر دے، ہم پتہ نہیں کیوں بولنے میں اس کو گود لے لی ہم، اس سے ہم نے اپنی دوستی لگائی ہوئی ہے، اللہ سے مانگے یہ دعا کا حصہ بنائیں، اللہ سے مانگے ہاں کہ ہمیں اتنا بھی نہ کریں، تو یہ اللہ والے اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ نفس جو ہم پر غالب آ کے ہمیں ڈھیر کر دیتا ہے، اس کے خلاف اپنے اندر میں قوت مزاحمت، وہ مقابلے قوت حاصل کرنا، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، یہ اللہ اللہ کرنے سے ملے گی، اس لیے اس کے لیے یہ فرما رہے ہیں روک لے اپنے نفس کو، یہ میں روکنا آسان نہیں ہے، یہ سیکھنا ہے، یعنی اس کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا بچہ جو ہے کسی بڑے بندے کو شرارت سے روک لے گا، روک لے گا، جرت چاہیے نا، یہ نفس تو جری ہے اور ہم بچے ہیں، بچے روحانی طور بچے، یعنی روحانی قوت ہے ہی نہیں ہمارے اندر، وہ لینی ہے، وہ قوت آئے گی پھر روک لیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ پھر ہمیں بچارا ہے، یہاں پر ہمارے روک لے اور اسی موجود پر راضی رہے، اس کے ماں سوا سے بے رغبت بن جائے، یعنی اللہ پاک جو جائز طریقوں سے عطا فرما دے اس پر راضی رہے اور اس کے علاوہ سے بے رغبت بن جائے، سکون میں رہے گا اور اس پر جمع رہے، یعنی اس پر جمع رہا ہے، جو ملتا جائے جائز طریقوں سے اس پر جمع رہا ہے، ناجائز کی رغبت نہ کر، ناجائز طریقے اختیار نہ کر، اس کی نہ بڑھ، یہاں تک کہ تو اللہ عز و جل کی معرفت والا بن جائے. اب اللہ کی معرفت میں رکاوٹ کیا ہوئی؟ نفس. اللہ کی معرفت میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ نفس کو روک لیا، اس کو جم دے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک کی معرفت والا بن جائے گا. ماجد بسامی رحمۃ اللہ کا مشہور مقولہ ہے کہ اللہ پاک کا دیدار وقت اللہ نے پوچھا کہ تیرے تک کیسے پہنچوں، دعا نفس کو تعال، نفس کو چھوڑ دے آج تو فرماتے ہیں میں نفس سے ایسے نکل گیا جیسے کیچلی سے سانپ نکل جاتا ہے. کیچلی سے سانپ. اب دیکھیں یہ اصطلاحیں بزرگ اپنے زمانے کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، ہم نے کبھی کیچلی دیکھی نہیں، آج سنا ہوگا، اور نوجوانوں کو پتا کیچلی کیا ہوتی ہے، دیہاتوں والے شہر جانتے بھی. سانپ کی کھال جو ہوتی ہے نا پرانی، اس کے نیچے نئی کھال ہو جاتی ہے. وقفے کے بعد جو ہے اس کی پرانی کھال جو ہے وہ کیا ایک کھول بن جاتی ہے نیچے سے، اور جب نئی کھال اس کی پوری میچیور ہو جاتی ہے اوپر کیا ہو جاتا ہے وہ کھول اس میں سے نکل جاتا ہے، کیچلی پڑی ہوتی ہے. بعض جگہ آپ کی راستے جاتے پتہ نہیں سانپ ہے، اس کیچلی کو سمجھ گیا نا. تو باجر گستامی رحمۃ اللہ نے مثال دی، تشبیہ دی نفس کو کہ نفس سانپ کی کیچلی کی طرح کھول ہمارے پر آئے گا، ہمارے اوپر سے خواہشات کا، ایک گندی خواہشات کا، یہ سارے جذبات کا، اس نے ہمارے اوپر کیا کرایا ہوا. جب اللہ پاک نے فرمایا کہ دعا نفس فتعال، چھوڑ دے اس کے آجا، یعنی اس کیچلی کے ساتھ ہم اللہ کے پاس ہو، نفس کی ان گندی خواہشات کے ساتھ، منفی جذبات کے ساتھ، جب نفس کے ساتھ ہم نے اپنی اس طریقے سے دوستی کر رکھی ہے، اللہ کے پہنچ جائیں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا قرب حاصل ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. ہاتھیوں کے خلاف چل کے ہاتھیوں کے قریب ہو جائے گا کیوں جی؟ تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اس کا تقرب چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی کچودی چاہتے ہیں، تو اس کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی. تو یہ فرمایا کہ دعا نفس تعال، رکاوٹ تو نفس ہی اللہ رکھے. کہتے میں ایسے نکل آیا جیسے سانپ کیچلی سے نکل، یعنی اپنے نفس کی گندی خواہشات کو وہ پیچھے چھوڑا، راستہ کھول دیا. یہاں وہی فرما رہے ہیں روک لے اپنے نفس کو، اسی موجود پر راضی رہے اور اس کے مافا سے بے رغبت بن جا اور اسی پر جمع رہے، یعنی حلال اور طیب چیزوں کو لے، ناجائز کو چھوڑ، اس کی رغبت بھی چھوڑ دی. اور اس کو پھر جمع رہے، جب جمع رہے گا تو پھر کیا بن جائے گا؟ اللہ پاک کی معرفت والا. اللہ شوق لگا دے معرفت کا، اللہ شوق لگا دے. کہتے ہیں ہمیں معرفت حاصل ہے، بلکہ معرفت کا لفظ بھی ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. اوٹ پٹانگ بول رہا کہتے ہیں معرفت نہیں گلنے کا ہے، معرفت نہیں کرنا، معرفت کی حقیقت کو جانا نہیں ہے. عربی کا لفظ ہے معرفت، جان پہچان. یا مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو دل پہچان لے، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو، اس کی قدرت کو دل پہچان لے. جب دل پہچان لیتا ہے تو اس کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے. جی یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ سارا لانے سے حاصل نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے جان مارنی پڑے گی، اس سے نفس کشی کرنی پڑے گی، اس کے نفس سے پشتی کرنی پڑے گی. یہ نفس کے گندے جذبات کو قابو پائیں گے جس پر ہم آ رہے ہیں، گندگیوں سے نکلنا پڑے گا، نفس کے گندے جذبات کو چھوڑنا پڑے گا. یعنی شریعت کے مطالعہ اور نفس کا مقابلہ ہے، اس کو زیر کر کے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا. غلط جذبات کی رغبت اندر سے نکالنی پڑے گی اور صحیح رغبت جب اس پر جمع رہے گا جمع رہے گا جمع رہے گا پھر اللہ اس کے اندر وہ نورانی استعداد عطا فرمائیں گے، پھر یہ پہچانے گا، پھر اس کو معرفت حاصل ہوگی۔ پھر جب معرفت حاصل ہوگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والا تحدیث ملنے میں کچھ واقعی حدیث بھی کرتے، جتنی اللہ کی عبادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کسی کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔ لیکن کیا فرماتے ہیں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جی معرفت ہوگی پھر خشیت ہوگی، جب معرفت ہوگی پھر، جب محبت دل میں جاگزی ہو جائے گی اللہ محبوب بن جائے گا تو محبوب کی ناگواری بھی گوارا، ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، کوئی خشیت بھی آئے گی، اللہ اس کی کچھ الگ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو یہ ساری محنت اس کے لیے ہے، جب معرفت حاصل ہو گئی تو اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہو جائے گی، جب اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہو جائے گی، دل جب معمور ہو جائے گا اس محبت سے، پھر شریعت محبوب بن جائے گی، ہر عطاف محبوب ہوگی، جی چاہے گا ہر نافرمانی کو چھوڑنے کو، جی چاہے گا قریب نہیں جائے گا، تو جو چیز محبوب کو پسند نہیں ہے ہوگی ضرورت اس کے اوپر، پھر نفس کے بہانے نہیں چلے گا، چل کیا کرنی مجبوری ہے، مجھے ماننا ہے ایسا آگے ماحول ہے ایسا، جی ہم کہاں، ہم اس قابل کہاں، ہم سے کہاں ایسے ہو سکے، کہ انوائرمنٹ ایسا ہے، انوائرمنٹ میں تو چلنا مشکل ہے، یہ سبھی لوگ کما رہے ہیں ایش کر رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہم بھوکے مریں۔ لیکن جب معرفت حاصل ہو گئی، دل میں محبت جاگرد نہیں ہوگی، دل محبت سے لبریز ہو گیا، پھر خشیت آ جائے گی، پھر ناگواری گوارا نہیں ہے، پھر اس کا دل کے اندر ایسی قوت آئے گی کہ اس کا جی چاہے گا کہ یہ شریعت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے، اس سے ہزار گنا بڑی شریعت آ جائے میں عمل کر کے دکھاؤں، محبت ایسی محبت نہیں ہے، اللہ سے مانگے اللہ میں نصیب فرما دے، کوئی جھلک ہی مل جائے، اس کا شوق ہی پیدا ہو جائے۔ پھر نفس بھی کھیلے گا ہم سے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر نفسانیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا، پھر تنہائیوں کے اندر اس سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، بھائی اسی کی محنت ہے، یہ ذکر اسی لیے ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت اسی لیے ہے کہ اندر مخصوص ہمارے جذبات منفی چلتے رہ کے ہم پر غالب آ جاتے ہیں، ان پر ہم غلبہ حاصل کرنے والے بن جائیں، یہ ہماری ہر وقت کی ضرورت ہے اور یہ موت تک کی ضرورت ہے، یہ موت تک کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے مرنا نہیں ہے، شیطان نے مرنا نہیں ہے، اور شیطان تو مسلط کب ہوتا ہے، من یعص عن ذکر الرحمن فقد له شیطانا فهو له قرین، اللہ تعالی جب رحمان سے غافل ہو گیا اس کی یاد سے تو شیطان مسلط ہو کے قرین بن جاتا ساتھ ہر وقت ساتھ، یہ ہر وقت دل کے ساتھ یہ اندر انجیکٹ کرتا رہتا ہے، یہ بے ہمت کرتا رہتا ہے، یہ ابھر نہیں دیتا مشن نیک جذبے کو، ابھر ایسی تعویلیں کرتا ہے، دین پر چلو گے تو پھیکی پھیکی زندگی ہوگی، خشک زندگی ہوگی، یہ سارے عیش ختم ہو جائیں گے، کیوں جی یہ سارے عیش کیا ہو جائیں گے، اس شیطان کو دینی زندگی خشکی کا نام ہے، دین کو سزا کے طور پر ملا ہے، اللہ کو کیا کیا پڑی کہ ہمارے مزے ختم کر دیں، اللہ کو جانا ہی نہیں، ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے، دین ہمیں خوشگوار زندگی عطا کرنا فرمانا چاہتا ہے، اللہ دین کے ذریعے سے ایسے مزے عطا فرمانا چاہتے ہیں جن کی ابھی تک ہمیں خبر ہی نہیں، ان گندے مزوں کو ہم ریچ کے رہ گئے، ان گندگیوں کے اندر پھنس کے ان گناہوں کی لذتوں کو جس کو آپ جان رہے ہیں، جو اللہ کی عطاعت معرفت کے بعد جو عطاعت کا مزہ ہے اس کی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، مزے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ جتنی پرلطف زندگی صحیح دیندار کی ہے، صحیح دیندار یہ لفظ آپ کسی اور کی نہیں، یعنی دنیا کی ان نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں ان سے صحیح لطف اللہ والا ہی اٹھا رہا ہے، دوسرا اٹھا رہا ہے. جی حقیقت ہے، جتنی پریشانیاں سے غالب ہیں، پریشانیاں مزہ آتا ہے کھانے پینے کے لیے، آپ کو نہیں کرنے سمجھ نہیں آ رہی، پریشانی ختم ہو کے دے نہیں رہی، کوئی حادثہ ہو جائے اور کھانا لگی سامنے پڑا ہو کیوں جی، مرگ کے اوپر ہوتا ہے نا، جس کو صدمہ ہوتا ہے اس کو کھانے کو دل کرتا ہے جی، اس لیے ہوتا ہے اس کو کھلاؤ، اب اس کو خراب بھی کریں گے آج تو کرتے ہی نہیں، خود بڑھ جاتے ہیں، آج ایک عجیب دور آ گیا کہ حکم تو یہ ہے کہ جس کے میت ہو گئی ہے وہ صدمے سے اس کو کھانے کی ہوش نہیں کھلا دو، اس کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے اور کھانے کے جشن ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، ماحول میں یہ ہے یا نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، بےچارے مفت میں پڑے ہوئے ہیں اور سارا ایک ریل پیل جانا ویسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں اس کے اوپر جائے صدمے والے، تو دنیا کے یہ صدمے جو پڑے ہوئے ہیں جو تفکرات پریشانی اللہ سے دور ہو کر کیا مزہ ہے، وہ اللہ والا جس کا دل صاف ہے شفاف ہے اللہ کی محبت سے معمور ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھ کے کھاتا ہے، جو لطف اس کو آتا ہے کسی اور کو کیا آئے گا، تو بے مزہ زندگی دینی نہیں ہے لیکن دینی زندگی ہے. پھر اب کر خانی رحمۃ اللہ کا مقبولہ پہلے بھی انتظار کیا، ایک بار فرمایا حضرت نے ایک موقع پر، اللہ ان کی قبر کو حضور سے منور فرمائے، اس پہ قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا، نیک عمل جو بھی کرے مرد ہو یا عورت لیکن ہو کیا ایمان والا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل، یہ اس لیے ساتھ لگا دیا کہ آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں ایمان کے بغیر بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ سعودیہ کے قیام میں ایک نوجوان پاکستانی ہمارا کراچی کا مسلم بھائی بھائی کہنے لگا نے اے سی ایجاد کیا سے پہلے جنت میں جائے گا، اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، گرمی شدید پڑ رہی تھی اور اس میں ٹھنڈک کاری تھی، اس میں وہ جناب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، جس نے اے سی ایجاد کیا سب سے پہلے کہاں جائے گا، نہیں ایمان کے، ہاں جی میں نے کہا جنت آپ کی بنائی ہوئی ہے، جو اللہ کا باغی ہے نافرمان ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہاں جائے گا، لوگو جی ساری دنیا کو ٹھنڈک پہنچا رہا، یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں آج کے دن، اس لیے یہاں فرما دیا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، یہ بھی بتا دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ مرد ہی ہے، میل کی میل دونوں کو لیا ہے، نیک عمل جو بھی کرے مرد یا عورت لیکن ہو کیا ایمان والا، تو اللہ کا وعدہ فرماتے ہیں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی، یہ فرما کے حضرت نے اس مجمع سے، کیونکہ دیندار لوگ ہی تھے، اللہ والوں کے پاس دین کی رغبت والے ہی آتے ہیں نا، کیوں جی، اب یہ مجمع جو بیٹھا ہے باقی باہر کے مجمع سے تو یہ سارے وہی تو ہیں نا جن کے کچھ دین کی رمت ہے رغبت ہے، تو دیندار طبقے کے لائے گا نا یہ، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ دیندار لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو نیک عمل کر ہی رہے ہیں، ہمیں پاکیزہ زندگی تو نظر ہی نہیں آ رہی، یہ زمانہ آج سے 100 سال پہلے کا سمجھ لو تقریباً، جو اس کے مسلمانوں کا حال مغلوبیت میں، اب بھی مغلوبی ہے، اب کون سا غلط نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیندار لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ قرآن میں تو یہ فرما رہے ہیں ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور یہاں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، کم پٹ رہے ہیں، مغلوبیت میں ہیں، وہ ڈنگنا رہے ہیں، وہ عزت کے نقشوں پر ہیں، ہم کفار، ہم پر آدمی غالب ہیں، پھر حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہماری دینداری کا حال کیا ہے، ایک تمثیل قائم کی کہ ایک نوجوان ہے، ایک انسان، ایک آدمی جو ہے اس کے چہرے کا رنگ بڑا فیر، یعنی بہت خوبصورت رنگ، آنکھیں خوبصورت، رخسار خوبصورت ہے، پورا جسم شڈول. تصور کرو ایسا آدمی ہے کہ جس کی آنکھیں بڑی خوبصورت، رخسار خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، پورا جسم بالکل شڈول، لیکن ناک کٹی ہوئی. جی کہیں گے خوبصورت اس کو؟ ایک ناک ہی تو کٹی ہے، کہیں گے خوبصورت؟ ایک ناک کے کٹنے نے اس کی ساری خوبصورتی کو کیا کر دیا؟ ناک کر دیا. میں اپنی ہاں ہماری دینداری کا ہے، ناک تو کیا کٹی، پتہ نہیں کیا کچھ کٹا ہوا، ہم سمجھ رہے دیندار ہیں. ہماری دینداری آج کیا ہے؟ چند اپنی مرضی کے احکام کو پورا کر لیا اور بہتوں کو چھوڑ دیا. نہیں ہو رہا نا ہمارا، دو چار بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے اور کتنے میں مبتلا ہیں سمجھتے نہیں. جب پکڑنے دین کہنے بڑے متقی ہیں پرہیزگار. دیندار تو وہ ہوگا اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے والا، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والا. تو دین تو ایک مجموعہ ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، یہ بات بڑے بڑے شعبے ہیں، اس پر پرکھا جائے گا. تو دل کے اندر ہم نے اللہ پاک کی محبت اور معرفت جو لینی ہے، اس سے وہ استعداد پھر آ جائے گی، پھر عقائد بھی درست ہوں گے، پھر عبادات بھی جاندار ہوں گی. آج عبادات میں جان نہیں ہے، کیا کیا تذکرہ کریں. ابھی نماز پڑھی ہے نا ہم نے، اپنی نماز کا زیادہ خود لے لو. ہے جاندار جی، ہماری مشینی نماز ہے. مشین نماز سمجھتے ہیں؟ کچھ دبایا نا مشین چل پڑتی ہے نا، بس ہم نے اللہ کا حکم کا مشین چل پڑی. کیوں جی؟ پھر آٹو آف ہے، خود ہی بند ہو جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں چھوٹتے رہتے ہیں. کہا گیا آخر میں صلات اللہ ذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کری، اللہ ہی یاد نہیں آ رہے. وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، ختم ہی ہوگی نماز. سوئچ آن کیا آٹو آف. ابھی نماز پر توقع لگا رہے ہیں میرے کچھ، اور باقی بھی دیکھ لو پھر کیا حال ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ اللہ اللہ کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت سے اپنے اندر میں وہ بیداری حاصل کرنی ہے، وہ دل کے اندر قوت حاصل کرنی ہے، وہ نورانی داد حاصل کرنی ہے. روحانیت اس کا نام ہے. آج روحانیت کا نام بھی ہم نے بدل دیا، نفس کے گندے صفری جذبات کی تسکین کے لیے روحانی بابوں کے پاس جا کے کہتے ہیں روحانیت کے لیے جا رہے، روحانی علاج کے لیے جا رہے. کیوں جی؟ وہ بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں ہر تمنا پوری ہوگی شرط یا گارنٹی کے ساتھ. یہ روحانیت ہے. روحانیت کو بھول گئے. روحانیت تو وہ پاکیزہ قوت ہے، وہ لطافت ہے، وہ شفافت ہے کہ نفس کے گندے جذبات تو ابھرتے نہیں ہیں. ہاں اللہ کی نافرمانی کے جذبات تو ابھرتے نہیں ہیں، وہ روحانیت لینی ہے. آج اللہ والوں سے لینی روحانیت تھی، کیونکہ آج ہماری رغبات مادیت کی ہے، اس لیے اسے مادیت ہی مانگتے ہیں، مسئلے لے کے جاتے ہیں. یہ کاروبار کا مسئلہ حل ہو گیا جی، بیماری دور جائے، اولاد نہیں مل رہی، یہ وہ مسئلے دنیا جان کے رغبات بدل گئی. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، لوگ اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ دین پر چلنے سے جو بے رغبتی ہو رہی ہے، نفس جو غالب آ رہا ہے، شیطان جو راہ مار رہا ہے، کوئی طریقہ بتاؤ کہ اس سے ہمارا ہے کیا ہو جائے، چھٹکارا ہو جائے، ہمارے اندر وہ قوت آئے جو نفس کو غالب مغلوب کرے، نفس پر غلبہ پائے، وہ روحانیت آئے جو ہماری عقائد کو درست کرے، ہماری عبادات کو جاندار بنائے، ہمارے اخلاق کو صحیح بنائے، ہمارے معاملات درست ہوں، معاشر درست ہو. آج معاملات کا حال کیا؟ حضرت خانی رحمۃ اللہ زمانے سنایا کرتے تھے کہ اخلاق، معاملات، معاشر، دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں، دینداروں نے بھی چھوڑ رکھے. آج کل شکایتیں دینداروں کی آ رہی ہیں زیادہ، معاملات کی خرابی کی نہیں آ رہی جی، قرض لے کے دینے کا نام ہی لیتے. کیوں؟ اندر قوت نہیں. تو اللہ اللہ کرنے سے اپنے اندر میں اس قوت کو لینا ہے کو جو ہمیں نفس کے منفی جذبات پر قابو پانے والا دے، پھر ہماری اللہ کی ہر اطاعت آسان، ہر نافرمانی کو چھوڑنا. اس کو سامنے رکھ کر ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، یہ بھی ایک علاج ہے، علاج کے طریقے ہیں نا مختلف نا. کچھ لوگ کہتے پتہ نہیں کیا قادگیہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ، یہ علاج کے طریقے ہیں. جیسے جسمانی امراض کے طریقے ہیں ایک پرانا طریقہ ہے اینشنٹ میڈیسن جو ہے یونانی طریقہ، طبی یونانی جس کو کہتے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ دل کے یعنی جسم کے اندر سے بیماریوں کا ازالا، تاکہ جسم میں قوت ملے اور جسم جو ہے اپنا صحیح کام کرے. اور اسی طریقے سے یہ ہومیوپیتھی والے بھی کرتے ہیں، آکوپنکچر بھی ہے، اور بھی کئی طریقے دنیا میں رائج ہیں، اور یہ جدید میڈیکل سائنس آ گئی ہے. سب کا مقصود ایک ہی ہے کہ جسم سے بیماریوں کا ازالہ، تاکہ جسم صحت مند ہو کے صحیح کام کرے. اسی طریقے سے روح کو جو روگ لگ جاتے ہیں، اندر جو امراض باطنی ہیں، ان کے ازالے کے لیے یہ علاج کے طریقے ہیں. یہ نقشبند طریقہ ہے، یہ چشتیہ طریقہ ہے، یہ سہروردیہ طریقہ ہے، یہ قادیہ طریقہ ہے، یہ علاج کے طریقے ہیں. جس کو جو پسند ہے اسی سے کرا دے علاج، لیکن علاج تو کرائے، مرد کا ازالہ تو ہو، عدم قوت تو لیں. تو بھی ہمارا جو نقش بند کا سلسلہ جو ہم نے سیکھا ہے اور جس کی اجازت ہے اور اس کے اثر کر رہے ہیں، اس پہ تو ذکر خفی ذکر قلبی کی مشق ہے. ہم نفی نہیں کرتے، فائدہ ہو جاتا ہے. اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ ہومیوپیتھی دی کلا تو ہے ہی نہیں، تو ایسے بنا رکھا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، ٹھیک، فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، فائدہ. جب مقابلہ کرتے ہیں ہم سب کی نفی کر دیتے ہیں، سب میرا طریقہ صحیح ہے، ایک عجیب یہ بھی بنا ہوا آج کے زمانے میں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے طارق صاحب وزیر آباد والے، ان کی بیوی جو ہے سعودیہ کے قیام کے دوران میں کینسر ان کا ہو گیا، اور کینسر بھی اس درجے کو پہنچ گیا کہ ارامکو بھی، چونکہ ہم ارامکو میں رہتے، ارامکو بہت بڑی کمپنی دنیا کی، انہوں نے اس وقت کا جو جدید ترین علاج دے دیا کیمو تھراپی، اور اس کے بعد ڈکلیئر کر دیا کہ جی اب اس کا کوئی علاج نہیں. مایوس تو جو دنیا میں اس کا سب سے قیمتی ترین ہم نے دے دیا، اب مایوسی ہو گئی نا، لے آئے مایوس ہو کر یہاں ان کا علاج شروع کیا. چار سال کے اندر بیچارے بالکل ایسی صحت مند ہو، بالکل مرض کا حال. دوبارہ وہاں گئی، تین چار دفعہ بورڈ بیٹھا میڈیکل کی، یہ ہوئی خاتون ہے جس کو ہم نے کیا کیا تھا، ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے، افیکٹو ہے سارے علاج کے طریقے. اسی طریقے سے ہم نفی نہیں کرتے، قادریہ سلسلہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، ان سب کے یہاں علاج کے طریقے ہیں. کہیں ذکر جہر ہے، ذکر خفی ہے، سب طریقے ہیں، لیکن ہم تو بھائی جو سیکھا اسی کی بات کریں گے نا، جس کی بھائی ابھی اجازت ہے. تو ہمارا طریقہ یہ ہے جو ذکر خفی جس کی مشق ہم کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے مقصود وہی ہے نفس پر قابو پانے کی، وہ قوت حاصل کرنا ہے. تو یہ فکر ذکر کا طریقہ جو ہمارا ہے ذکر خفی ہے، اس کا باقاعدہ قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے، بس کو ربا کا فی نفسی کا تدرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. بس معافی منصوص ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر آجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، یعنی چھپتے چھپتے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، غافل میں سناؤ، یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے. یہی نہیں میں کہہ رہا، یہ غور کرنے کی ایک آج کل یہ کہ یہی کہتے ہیں جو میرا طریقہ یہی ہے، یہ نہیں، یہ بھی بتا رہا ہے قرآن ایک علاج، یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل کو غفلت سے بیدار کرنا ہے تو دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کی یاد کثرت سے اباب. مثال فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے، دل کے اندر روحانی قوت آئے گی. جب اللہ کی توجہ آئے گی، نظر پڑے گی دل پر، تو نور آئے گا، ظلمت نکلے گی، دل منور ہوگا، دل کو نور نورانی غذا ملے گی، دل میں ہمت آئے گی، قوت آئے گی، دل کا میلان اطاعت کی طرف بڑھے گا، نافرمانی پر قابو پانے کی ضرورت آئے گی. یہ علاج، یہ ذکر خفی کے ساتھ، یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور شارٹ کٹ راستہ ہے. لمبے چڑے وظیفے ہمارے نہیں ہیں، لاکھوں کے کبھی تھے، لوگوں کی ہمتیں تھی کر جاتے تھے، اب نہیں ہے. اب اس زمانے کے اعتبار سے اللہ پاک نے شارٹ کٹ دے دیا ہے، وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا رب کو اس کے نام سے یاد کرو اسم کے ساتھ اور خالی ہو کر تبکل کے ساتھ، بس اکیلے بیٹھو اور دل میں بسا لو اس کے نام کے ساتھ، فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، یہ نام بڑا متبرک ہے، یہ ایمان کہہ رہے ہیں اسم سے یاد کرو، قرآن کہہ رہا ہے اور اس کا تبرک قرآن بتا رہا ہے کہ اس میں برکت ہے، تو ہمارا طریقہ کیا ہے اس مبارک اسم کو اللہ جو ہے اس کو دل کے اندر بسا لیں، دل میں تبرک آ جائے گا، تو تبرک کیا ہوگا دل کے اندر میلان اطاعت کا، ہر اطاعت کا بڑھے گا، ہر نافرمانی سے ہٹے گا، یہ علاج ہے، ابھی ہم مشق کریں گے، لیکن اسی پر قناعت نہیں کرنی، یہ اپنی زندگی کے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں، وقت کچھ نکال کو روزانہ اس کی محنت کریں، دل کے اندر جو ہے تصور کر کے لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور پھر دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ، یہ دل کے اندر اتنی مشق کریں، اتنی مشق کریں، اتنی کثرت سے کریں کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے میں سما جائے، اس سے حیا آئے گی، تنہائیوں کے اندر بھی اس سے حیا آئے گی، یعنی اس نام سے نام والے کی طرف توجہ لگ جائے، اسم سے مسمہ کی طرف، ذکر سے مذکور کی طرف، تو یہ ایک مشق ہے، ابھی بھی کریں گے ہیں، اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں روزانہ کچھ وقت مقرر کر کے، پھر اس کو بڑھائیں، ہاں دل کے اندر ذوق کی بیداری کے بعد تو دل خود چاہے گا اس مبارک نام کو لینے کو، خود جی چاہے گا، تو دل کے اندر اللہ 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 اللہ، ہم کام کر رہے ہیں اور دل کرے اللہ 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 اللہ، اسی کا فارسی کا مقولہ ہے دست باقار دل بیار، ہاتھ کام میں لگے رہے اور دل اللہ کی طرف لگا رہے، جب دل اللہ کی طرف لگ گیا تو ہر وقت اس کی اطاعت کی رغبت بڑھتی جائے گی، اب اس کی ہم تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کی بات ہوں گے، یہ بیعت تو توبہ کی تجدید ہے جی، ہیں اس کے پتہ کر پہلے میں خطبہ پڑھوں گا، پھر کچھ کلمات پہلے میں پڑھوں گا، پھر آپ دہرائیں گے، پھر میں شجرہ پڑھوں گا، شجرہ جو ہے یہ ہماری سند ہے، جیسے محدثین اپنی سند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی ایسا کہ پتہ چل جائے کہ یہ سلسلہ اسے آ رہا ہے، پھر میں توبہ پر عہد لوں گا، تو آپ نے وعدہ کرنا جی میرا وعدہ، تین دفعہ وعدہ لوں گا، پھر میں یہ نسبت آپ کو دوں گا، آپ قبول کر لیں گے، سلسلے میں داخل ہو جائیں گے، پھر یہ ذکر قلبی کی مشق کریں گے، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أحمد الصديق وسلمان قاسم أسدو جعفر أسد با یزید و الحسن ذو علی تاجی سرحد یوسف است غجدوانی عارف و محمود حم از علی رامیت نی سماس شمسی خاور است شاہ کلال است و بحاو دین علا و دین علی راجا یعقوب و بدید اللہ بفضل دارور است زاہد و درویش کاجا امکنگی باقی بحق احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رحمت است خواجا یحییٰ است ہم عبدالشکور عبدالرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور است شمس الدین مولا شدہ جانی خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درون خوشتر است آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے آپ اللہ کے ساتھ واسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے انشاءاللہ کہنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ تو اللہ چاہ ہی رہے ہیں یہ تو پکی بات ہے نا اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں تو ہمارے دل میں یہ عزم ہو کہ اللہ کی چاہت کو ہم نے پورا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ سلسلہ نظم جو اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا ان سے پھر سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو پایا ہوا ان سے دوسرے صاحب نقش کو جن کے نام میں نے پڑھے ہیں تو ان کے واسطے سے مجھ تک پہنچا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ تینوں کو دیا ہوں آپ نے قبول کیا ہے اب سانس سے بند کر کے دل کا تصور کر کے کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ دل میں ایک روشنی ہو رہی ہے دل پر لکھا ہوا اللہ دل میں روشنی ہو رہی ہے تو تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھے لفظ کیا اللہ جو رنگ جس کو اچھا لگے اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار اللہ 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 خوب محبت سے کریں تھوڑی دیر کی مشق کریں اور اللہ سے مانگ جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ میں عطا کرنا ہو
اللهم صل على محمد.